بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولم يكن له شريك والصلاة والسلام والتحيه والكرام على رسول الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات ربنا آج سے دو دن پہلے تک مسلسل پانچ مجلسوں میں قرآن حکیم کی سایہ کریمہ کے ذیل میں نصرت خدا اور ثبات قدم کے عنوان سے اپنے معروضات کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اس مختصر سے وقت میں اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ تاریخوں کی مناسبت کے ساتھ. گزشتہ تاریخ ماہ سفر کی ساتویں تاریخ جو منسوب ہے امام موسیٰ بن جعفر، اس تاریخ کی مناسبت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے قرآن حکیم کی سایہ کریمہ کے ذیل میں چند باتیں گزارش کر کے اپنے بیان کو تمام کر دینا ہے. صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی بنائے گا. اس ذیل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ نصرت کا تصور اس وقت قائم ہوتا ہے جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. دین الہی کی نصرت دو طریقے سے کی جاتی ہے، کبھی نصرت زور بازو سے ہوتی ہے اور کبھی نصرت زور علم سے ہوتی ہے. دین اگر طالب امداد ہوتا ہے قوت کے اعتبار سے، تو دین کی مدد کرنے والے اپنی طاقتوں کو استعمال کیا کرتے ہیں. دین الہی کو اگر دولت درکار ہوتی ہے، تو اللہ کے بندے دین خدا کی نصرت کے لیے اپنی دولت کو قربان کر دیا کرتے ہیں. اس سلسلے میں جہاں پر میں نے بیان کو لا کے چھوڑا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ والے کہیں اپنی طاقتوں کو صرف کرتے ہیں، کہیں اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں، اور ان سب سے زیادہ اہم وہ مقام نصرت ہے کہ جہاں دین پروردگار کی مدد اپنے علم کے ذریعے کی جاتی ہے. اس لیے کہ دولت کا سرمایہ کوئی بھی لگا سکتا ہے، طاقت کا سرمایہ کوئی بھی خرچ کر سکتا ہے، مگر جب دین اسلام کی معنویت اور دین اسلام کی حقانیت پر وقت آتا ہے تو اس وقت مدد کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو صاحبان علم، صاحبان فضل اور صاحبان کمال ہوتے ہیں. اور دونوں کی مدد میں ایک بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ جو انسان اپنی طاقت صرف کرتا ہے، جو انسان اپنی دولت صرف کرتا ہے، وہ دین پر آنے والے خطرات کو ٹال سکتا ہے, لوگوں کو راہ دین پر نہیں لا سکتا. اگر دین پر کوئی حملہ ہو جائے تو صاحب طاقت کا کام ہے کہ اپنی طاقت لگا کے اور دین حق سے دفاع کرے. اگر دین کو راہ تبلیغ میں ضرورت پڑ جائے تو صاحب دولت کا کام ہے کہ وہ اپنی دولت دین کی راہ میں نظر کر دے. مگر دولت راستے پر نہیں لایا کرتی, دولت صرف کر کے جو اپنے علم کو سہارا بناتا ہے راہ حق پر وہی لایا کرتا ہے. اور نصرت دین الہی کا سب سے بڑا موقع اور سب سے بڑا مرقع اور نمونہ وہ ہوتا ہے جب صاحب علم اپنے علم کا سہارا لے کے دین پروردگار کی طرف بندگان خدا کو دعوت دیتا ہے. اگر دین پر وقت پڑ جائے, اگر دین کے مسائل مشکوک ہو جائیں تو ان مسائل کی وضاحت کی جائے, اور جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے ہیں انہیں سمجھایا جائے. جو لوگ دین کو نہیں پہچانتے ہیں انہیں پہچانوایا جائے. اور آج میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ شاید میرے بہت سے بچے اور نوجوان ثبات قدم کے معنی فقط یہ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں آنے والا اگر فرار نہ کرے تو ثابت قدم ہو. یعنی ثبات قدم کا کوئی تصور اگر ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں آنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. جو ثابت قدم ہوتے ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں, جو ثابت قدم نہیں ہوتے ہیں ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ میدان سے ہٹ جاتے ہیں یا فرار اختیار کر جاتے ہیں. مگر عزیزان محترم, ثبات قدم کی دنیا اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. ثبات قدم کی دنیا اس سے کہیں زیادہ طویل و عریض ہے. اسے میدان جنگ درکار نہیں ہے, اسے میدان جہاد درکار نہیں ہے, بلکہ جو میدان مصیبت ہے وہی ثبات قدم. جو میدان مصیبت ہے وہی انسان ثابت قدم ہوگا, چاہے میدان جنگ ہو چاہے میدان جنگ نہ ہو. اللہ والوں کی دعا, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. پروردگار ہمیں صبر عطا کر, ہمیں صبر عطا کر, ہم پر صبر اونجیل دے اور ہمیں ثابت قدم بنا. پروردگار ہم پر صبر اونجیل دے اور ہمیں ثابت قدم بنا. اس کے معنی کیا ہے؟ مصیبتوں سے ٹکرا جانا, یہی صبر کے قدم. توجہ کریں, مصیبتوں سے ٹکرا جانا یہی ثبات قدم ہے. اگر میدان میں مصیبتیں آئیں تو ان کا مقابلہ کرنا میدان میں ثبات قدم ہے. اگر گھر میں مصیبتیں آئیں تو ان کا مقابلہ کرنا یہی ثبات قدم ہے. اگر زندان میں مصیبتیں آئیں تو ان کا مقابلہ کرنا یہی ثبات قدم ہے. میدان میں فرار نہ کرے ثبات قدم ہے. قید خانے میں ہر جو شکایت زبان پر نہ آئے یہی ثبات قدم ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. پروردگار صبر بے حساب عطا فرما اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما. یہ ایک مستقل سلسلے بیان ہے جس کی عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے, مگر بطور سرخی ایک لفظ کہتا ہوں, شاید میرے بچوں کے ذہن منتقل ہو جائیں اور بعد میں اس مسئلے پر غور کریں. اللہ والوں کے کردار میں اور ہمارے کردار میں جو بے پناہ اور بے شمار فرق پائے جاتے ہیں, ان میں ایک نمایاں فرق یہ ہے, ہم مصیبتوں کی شکل دیکھتے ہیں تو تمنا کرتے ہیں کہ آنے نہ پائے. ہمیں مصیبتوں کا خیال پیدا ہوتا ہے تو پہلی آرزو یہ ہوتی ہے کہ مصیبت آنے نہ پائے, اور آ جائے تو پہلی دعا یہ ہوتی ہے کہ چلی جائے. توجہ کریں, پہلی فکر یہ ہے کہ مصیبت آنے نہ پائے, اور دوسری فکر یہ ہے کہ اگر آ گئی ہے تو چل جائے چلی جائے. ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ اگر مصیبت نہ آئی یا مصیبت آتے ہی چلی گئی تو صبر کا دن کب آئے گا. کاش میرے پاس تفسیر کا موقع ہوتا تو میں آپ کے سامنے گزارش کرتا, اگر آپ پر کوئی مصیبت نہیں پڑی تو آپ صبر کہیں گے کیسے؟ اگر مصیبت آتے ہی چل گئی تو آپ صابر بنیں گے کیسے؟ اس لیے کہ صبر بچھائی جانے پر نہیں ہوتا, صبر آرام سے بستر پر سو جانے میں نہیں ہوتا ہے,
سب راحتوں میں نہیں ہوتا ہے، صبر کی دنیا ہی تو مصائب کی دنیا ہے. صبر کی دنیا مصائب کی دنیا ہے، تو مصائب کے چل جانے کی آرزو اپنے کو صابر نہ بننے کی آرزو ہے.
نہیں، کیونکہ یہ باتیں ہماری زندگی سے الگ ہیں، لیکن جلدی ہمارے ذہنوں میں نہیں آئیں گی. اس لیے کہ ہم تو سوچتے مصیبت نہ آئے تو ہم سے بڑا صابر کون، کیونکہ ہم نے اپنا شمار صابرین میں کر لیا ہے، اور تمنا یہی ہے کہ کوئی مصیبت نہ آنے پائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صبر بھی بغیر مصیبت کے ہو سکتا ہے، جیسے ہم ہیں، جیسے ہم ہیں. مصیبت نہ آنے پائے صبر ہو گیا، آفت نہ آنے پائے صبر ہو گیا. حالانکہ صبر کا تصور ہی ہے جب انسان مصیبت برداشت کرے، یہ صبر ہے. یعنی مصیبت سے گھبرا جانا صبر نہیں ہے، مصیبت سے ٹکرا جانا صبر ہے. مصیبت سے گھبرا جانا یہ بے صبری ہے، اور مصائب سے ٹکرا جانا اسی کا نام ہے صبر. تو اگر انسان ساری زندگی یہی دعا کرتا رہے پروردگار ہم پر کوئی مصیبت نہ آنے پائے، جان سلامت رہے، مال برقرار رہے، اولاد زندہ رہے، احباب باقی رہے، دولت سلامت رہے، جاہ و عشم برقرار رہے، ایسا انسان زندگی میں صابر کس دن بنے گا؟ نہ جان پر وقت پڑا، نہ اولاد پر وقت پڑا، نہ مال پر وقت پڑا، نہ احباب پر وقت پڑا، نہ دولت پر وقت پڑا، نہ شہرت پر وقت پڑا، نہ عزت پر وقت پڑا. تو صبر کیا کس بات پر؟ توجہ کریں، تو جن پر کوئی وقت نہیں پڑتا وہ کبھی صابر نہیں ہو سکتے، اور جو صابر نہ ہوں گے خدا ان کے ساتھ نہ ہوگا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ صبر کرنے والوں میں نہیں ہیں تو خدا آپ کے ساتھ کیسے آئے؟ اگر آپ صابرین میں نہیں ہیں تو پروردگار کی معیت کی توقع ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو خدا کو ساتھ لینا ہے، توجہ کریں، خدا کو ساتھ لینا ہے تو صبر کرنا ہوگا، اور صبر کرنا ہے تو مفہوم ہے صبر کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنا ہوگا. کیا زحمت پیدا ہے، میں سمجھ رہا ہوں زحمت کیا ہے. اس لیے کہ ہماری دلی تمنا یہ ہے کوئی مصیبت نہ آئے اور ہمارا شمار اصلی صابرین میں ہو جائے. اس لیے ہم گھبرا رہے ہیں، یہ پریشانی ہمیں پیدا ہو، مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، پریشانی آ جائے، پروردگار ہم صابر بنے نہ بنے وہی اچھے ہیں، مصیبت نہ آنے پائے. لیکن عزیزان محترم، جتنے فضائل صبر قرآن مجید میں ہیں، موقع ہوتا تو 13-14 آیتیں جو پیش نگاہ ہیں وہی میں آپ کو سنا دیتا. جتنے فضائل صبر قرآن مجید میں ہیں وہ سب انہی کے لیے ہیں جو منزل صبر میں آئے، اور منزل صبر میں وہی آئے گا جو منزل مصیبت میں آئے. تو جس پر جتنے مصائب پڑیں گے وہ اتنا ہی بڑا صابر ہوگا، جو جتنے زیادہ مصائب سے ٹکرائے گا وہ اتنا ہی بڑا صابر ہوگا، اور جو جتنا زیادہ مصائب سے گھبرائے گا وہ اتنا زیادہ غیر صابر ہوگا. اسی لیے اللہ والوں نے ثبات قدم کی دعا کی اور صبر کی دعا کی. یعنی پروردگار یہ تمنا نہیں ہے کہ مصیبت نہ آئے، یہ آرزو نہیں ہے کہ آفت نہ آئے، یہ تمنا نہیں ہے کہ کوئی مبتلا مصائب نہ ہو. جتنے چاہے مصائب آئیں، دعا یہ ہے کہ صبر ساتھ رہے، دعا یہ ہے کہ صبر ساتھ رہے. جب صبر ساتھ رہے گا تو ثبات قدم برقرار رہے گا. تو عزیزان محترم، مصائب سے گھبرانے والے، مصائب کو ٹالنے والے نہ صابر ہوتے ہیں نہ ناصر ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی ثابت قدم ہوگا، اور جہاں ثبات قدم ہے وہی نصرت پروردگار ہے. جو ناصر ہوگا وہ ثابت ہوگا، جو ثابت ہوگا وہ ثابت ہوگا، جو ثابت ہوگا وہ مصائب سے ٹکرائے گا، مصائب سے گھبرائے گا نہیں. توجہ کریں، یہی وجہ ہے کہ خاصان خدا، دین خدا کے انصار ہمیشہ مصیبتوں کا استقبال کرتے رہے،
ہمیشہ مصیبتوں کا استقبال کرتے رہے، کبھی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، کبھی مصیبتوں کو ہٹانے کی فکر نہیں کی، یہ مصیبت نہ آئے تو اچھا ہو جائے، نہیں جو مصیبت آتی ہے وہ آ جائے، تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ ہم صبر کی کس منزل پر ہیں، ہم صبر کے کس مرحلے پر ہیں. اسی لیے ہماری تاریخ میں سب سے بڑا صابر وہ ہے جس کی جان پر مصیبت آئی، جس کی اولاد پر مصیبت آئی، جس کے احباب پر مصیبت آئی، جس کے انصار پر مصیبت آئی، جس کی دولت پر مصیبت آئی، جس کی عزت پر مصیبت آئی، جس کی وجاہت پر مصیبت آئی، اور سارے مصائب کو برداشت کر لیا، وہی سید و صابر ہی رہے، وہی سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے جو ہر مرحلے مصیبت میں ثابت قدم رہ جائے. اگر یہ بات آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہے تو اب دونوں باتیں ملا کے میں اپنے بیان کو اس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. صبر کے لیے مصیبت درکار، اور ثبات قدم کے لیے صبر درکار ہے، اور جو ناصر دین خدا ہوگا وہ ثابت قدم ہوگا. ثبات قدم نہیں ہے اگر نصرت نہیں ہے، ثبات قدم نہیں ہے اگر صبر نہیں ہے، اور صبر نہیں ہے اگر مصائب نہیں ہے. ان چاروں باتوں کو جمع کر لیں تو میں آپ کے سامنے نصرت دین خدا، مصائب اور ثبات قدم، ان ساری باتوں کو ایک اچھا کر کے گزارش کروں. وہ امام مظلوم، وہ امام مظلوم جس کی زندگی کا بیشتر زمانہ مصائب میں گزرا، کل میں تفصیل کر چکا ہوں کہ 14 سال قید خانے میں رہے، لیکن قید خانے کی منزل مصائب کی منزل ہے، مصائب کی جگہ صبر کی جگہ ہے، صبر کا نتیجہ ثبات قدم ہے. اب اسی مرحلے پر ثبات قدم بھی دیکھنا ہے اور نصرت دین خدا بھی دیکھنا ہے. زندگی قید خانے کی، زندگی آفات کی، زندگی مصائب کی، اور نصرت دین خدا کی. قید خانے میں ڈالنے والے پریشان ہیں، قید خانے میں رہنے والا پریشان نہیں ہے. منظر آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، ابراہیم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نمرود آپ میں ڈالنا چاہتا ہے، نمرود پریشان ہے، نہ گئے تو کیا ہوگا، نہ پہنچے تو کیا ہوگا، نہ چلے تو کیا ہوگا. ابراہیم مطمئن ہے، چلے گئے تو کیا ہوگا، وہ بھی سامنے آئے گا. آج تک پہنچ گئے تو کیا ہوگا، وہ بھی سامنے آئے گا. یعنی جو جلانے والا ہے وہ پریشان ہے، اور جسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ اتنا مطمئن ہے، جملہ پہچانی، وہ اتنا مطمئن ہے، جلانے والا اتنا پریشان ہے کہ خدا بن کے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے، اور جانے والا اتنا مطمئن ہے کہ فضا میں جا کے بشر ہو کے ملک سے بے نیازی کا اعلان کر رہا ہے. زمین، زمین بشر کی دنیا کہی جاتی ہے، فضا ملک کی دنیا کہی جاتی ہے. یہاں سے منتقل ہو کے وہاں جانے والا وہ بھی سید الملائکہ سے کہتا ہے ہٹ جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اما الیک فلا، تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے. اور جب گھبرا کے کہتا خلیل اگر میری احتیاج نہیں ہے تو جس کی احتیاج ہے اسی سے کہیے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میرا احسان لیے، میرا مقصد یہ کہ آپ بچ جائیے، مجھ سے نہیں کہنا چاہتے، تو جس کی احتیاج ہے اسی سے کہیے. عجب جواب دیا، علمہو بحالی یغنی عن سوالی، نہ جانتا ہوتا تو کہتا، نہ جانتا ہوتا تو کہتا، اس کا علم میرے سوال سے بے نیاز بنا دیتا ہے. نہیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، واقعی آپ نے ہزار مرتبہ سنا، کوئی نئی بات نہیں سنا رہا ہوں، اب اس جملے کو یاد رکھیے گا. اس کا علم میرے سوال سے اسے بے نیاز بنائے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی خلیل یہ بتانا چاہتے کہوں گا تو کیا کہوں گا. توجہ کرے، خیال ہے، کہوں گا تو کیا کہوں گا، یہی تو کہوں گا پروردگار جلنے سے بچا لے، پروردگار مصیبت سے بچا لے، اور جب مصیبت سے بچنے کی دعا کروں گا تو صبر کیسے سامنے آئے گا. جب مصیبت سے بچنے کی التماس کروں گا تو کمال صبر کیسے سامنے آئے گا، اور جب تک صبر سامنے نہ آئے گا ثبات قدم کیسے سامنے آئے گا. لہذا خلیل نے مسئلے کو دعائے نجات سے ہٹا دیا. سب وہ بہتر جانتا ہے, یعنی میرا کام ہے صبر کرنا, اس کی مسئلہ سے جلنا ہوگی جل جاؤں گا, بچانا ہوگا بچ جاؤں گا, مگر میں بچنے کی دعا کر کے اپنے دامن صبر کو داغدار نہیں بنانا چاہتا. صلوات علی محمد و آل محمد. میں اس کی راہ میں جا رہا ہوں, وہ چاہے گا بچائے گا, اس کی مصلحت ہوگی, جل جانا جل جاؤں گا, میں جلنے سے گھبراتا نہیں, میں آگ میں جانے سے گھبراتا نہیں, میں تو مصائب برداشت کرنے کے لیے, میں مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے, جب تک مصائب کا سامنا نہ کروں گا نہ صبر سامنے آئے گا نہ ثواب سامنے آئے گا. یہ ایک منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, 14 سال قید خانے میں گزر گئے, مگر اس کی فکر نہیں ہے کہ نکل جائیں, اس کی فکر نہیں ہے کہ قید خانے سے باہر چلے جائیں. ہاں فکر ہے کہ قید خانے میں ہے تو دین خدا کی مدد کیسے کریں, زندگیاں ہیں مواقع ہیں, قید خانے میں آئیں تو دین خدا کے کام کیسے آئیں. مگر یاد رکھیے گا, جس کے دل میں جذبہ نصرت ہوتا ہے اس کے لیے مواقع نصرت خود ہی فراہم ہو جاتے ہیں. قید خانے میں ڈال دیا, وہ قید خانے کی زندگی گزارے, کسی کو خبر بھی نہیں کون ہے کون نہیں ہے, مگر اس کے بعد ہی حکومت وقت کو تسکین نہیں ہے, فکر ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے کہ جان کی مصیبت تو ہے, جسمانی اذیت ہے, اب انہیں بدنام بھی کیا جائے, معاذ اللہ اب ذلت میں مبتلا کیا جائے اور عزت و آبرو کے ذریعے بھی ان کی آزمائش کی جائے, اہتمام کیا جاتا ہے. کوئی ملک کی حسین و جمیل عورت لائی جائے اور تلاش کر کے ایک حسین و جمیل عورت لائی گئی, کیا میرا کیا کام ہے؟ کہا تجھے قید خانے میں جانا ہوگا, وہاں ایک قیدی ہے جو صبح سے شام تک عبادت کرتا ہے, صبح سے شام تک سجدے کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, جانا ہوگا اور اسے راستے سے بہکانا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں میں جاؤں گی اور کوشش کروں گی پہچانے کی, مگر اتنا بڑا کام اور مفت, یعنی دین جائے اور دنیا بھی نہ آئے, آخرت جائے اور کچھ نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اجرت پہلے دینا ہوگی, قیمت طے کرنا ہوگی, کہاں جو اجرت مانگے, اگر یہ کام ہو جائے تو ہر اجرت کم ہے. اس نے اجرت کا مطالبہ کیا, وعدہ ہو گیا. اس نے کہا آپ تو جانتے ہیں بڑے آدمیوں کے وعدہ, اور وہ وعدہ ہی کا جو وفا ہو جائے, بڑے آدمیوں کا وعدہ جو مجھے ملنا ہے وہ مل جائے, اس کے بعد میں جاؤں گی. بہرحال اب جو قید خانے میں داخل ہوئی, اہتمام دیکھیے گا, قید خانے میں آئی اور آنے کے بعد منظر دیکھا, ایک بندے پروردگار ہے, سر سجدے معبود میں ہے اور محو مناجات, محو مناجات, یہ انتظار میں کھڑی ہوئی ہے کہ نماز تمام کریں, سر سجدے سے اٹھائیں تو میں ان سے عرض مدعا کروں. اسی انتظار کے لمحات گزر رہے ہیں, ایک مطلب عالم دیکھا کہ بندے خدا سجدے میں سر رکھے ہوئے مناجات کر رہا ہے, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, وہ پروردگار, وہ پروردگار, وہ خدا ہے قدوس, ادھر سے مناجات ہو رہی ہے, ادھر سے آسمانوں سے آواز لبیک لبیک, میرے بندے مجھے پکار رہا ہے, میرے بندے مجھے آواز دے رہا ہے, میں تیری نصرت کے لیے حاضر ہوں, میں تیری مدد کے لیے موجود ہوں. یہ سلسلہ جاری ہے, وہ ایک ایسا عالم محویت تاری ہوا, ایک ایسا عالم محویت تاری ہوا, ادھر بندے کی مناجات, ادھر آسمانوں سے لبیک کی آواز. سوچا اس سے بہتر کوئی موقع بندگی خدا کا نہ ملے گا, اس سے بہتر کوئی موقع عبادت الہی کا ہاتھ نہ آئے گا. منظر دیکھا, ادھر امام سجدے میں ہے, ادھر یہ عورت سجدے میں گر جاتی ہے, رات تمام ہو گئی, نہ ان کا سجدہ تمام ہوتا ہے نہ اس کا سجدہ تمام ہوتا ہے. صبح کا ہنگام آیا, جب وہ عورت خود قید خانے سے باہر نہیں آئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا, جا کے دیکھیں عالم کیا ہے, عجب عالم دیکھا, وہ بھی مشغول عبادت ہے اور یہ بھی محو عبادت ہے. کس کام کے لیے بھیجا گیا, کس مقصد کے لیے بھیجا گیا, اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ بازو کھینچ کے اٹھایا گیا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ حاکم کے سامنے پیش کیا گیا. بھائی اس موقع کو یاد رکھیے گا, واقعی آپ نے شاید سنا ہوگا اور یقیناً سنا ہوگا, حاکم کے سامنے پیش کیا گیا, تو یہ کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ سامی اور جس کام کے لیے بھیجا گیا اسی کام کے لیے گئی. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ تجھے سجدے سے قید کرایا گیا؟ کہاں, جب میں قید خانے میں پہنچی میں نے دیکھا بندے خدا مشغول عبادت ہے, اور سبحان قدوس کی آوازیں ادھر سے جا رہی ہیں اور لبیک کی آوازیں ادھر سے آ رہی ہیں. میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کوئی موقع بندگی پروردگار کا نہیں ہو سکتا. اگر ان کو مجھ سے یہ شکایت ہے, توجہ کریں, ان کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ بھیجا کس کام کے لیے اور پایا سجدے میں, تو مجھے بھی ان سے یہ شکایت ہے کہ میرے سجدے میں مخل ہو گئے, میری عبادت میں خلل انداز ہو گئے اور مجھے اٹھا کے سجدے سے لے آئے ہیں, قیدخانے سے مجھے نکال کے لائے ہیں. تو میں کیا کروں جب ایسی شان عبادت دیکھوں تو کیسے سجدہ نہ کروں, جب ایسی شان بندگی دیکھوں تو کیسے بندگی نہ کروں. ایسا عالم دیکھنے کے بعد سود ہے جو بندگی نہ کرے گا. عزیزان محترم, قیدخانے میں جانے کے بعد صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنے والا نصرت دین خدا کرنا چاہتا ہے. موقع نہیں تفصیل کا, وہ ان جملوں کو آپ محفوظ رکھے. قید خانے میں جانے کے بعد نصرت دین الہی کرنا چاہتا ہے, مگر ایسا بے دست و پا بنا دیا گیا ہے, ایسا مجبور کر دیا گیا ہے کہ مصائب سہ سکتا ہے مگر دین خدا کی مدد کیسے کرے. پروردگار کوئی موقع ایسا فراہم ہو جائے کہ یہ دین خدا کی مدد کر سکے. توجہ کرے, کیا آل محمد مصائب کے چلنے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہو کہیں آل محمد مصائب کے چل جانے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اسے کہ اگر تمنا ہی ہوتی پروردگار, قید خانے میں آ گیا تو آ گیا, اب کوئی نئی اوقات نہ بڑھنے پائے. توجہ کریں, اب کوئی نئی مصیبت نہ آنے پائے. اگر یہ دعا کی ہوتی تو قید خانے میں رہتے مگر بہکانے والی عورت نہ آتی. آپ متوجہ, اگر یہ دعا کی ہوتی کم سے کم اب کوئی نئی مصیبت نہ آنے پائے, جب بھائی سے بدنامی ہو جائے, بھائی سے توہین ہو جائے, تو قید خانے میں وہ عورت نہ آتی. اور اگر عورت قید خانے میں نہ آتی تو یہ منظر نہ دیکھتی, اور اگر یہ منظر نہ دیکھتی تو سجدہ نہ کرتی. یعنی بہکی ہوئی عورت راہ راست پر, بہکی ہوئی عورت راہ راست پر نہ آتی, جو دین خدا سے ہٹ گئی تھی اس کو ایک سجدے کے ذریعے دین خدا تک لائے یا نہیں. اگر مصیبت پہلے مرحلے میں چل گئی ہوتی تو قید خانے میں رہتے مگر دین خدا کا کام نہ کر سکتے. تو امامت کی آواز ہے, ہر مصیبت گوارا ہے اگر نصرت دین کا موقع مل جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہر مصیبت گوارا ہے اگر نصرت دین ہو جائے, اگر دین کی خدمت کا موقع مل جائے. جناب یوسف نے قیدیوں کو ہدایت دی, توجہ کریں, جناب یوسف نے قید خانے میں رہ کے ہدایت کیا نہیں, دین کی مدد کیا نہیں. قرآن مجید نے حکایت کی ہے, جب آ گئے قیدی تو ان سے پوچھ لیا ایک ہی سوال, یہ بتاؤ یہ تم کئی خداؤں کے ماننے والے ہو, کئی خدا بہتر ہوتے ہیں یا خدائے قاہروں واحد و قہار بہتر ہوتا ہے؟ یعنی قید خانے میں ہے مگر دین و خدا کی مدد کر رہے ہیں. امام موسیٰ نے جعفر قید خانے میں آئے مگر ہدایت کر رہے ہیں. دونوں قیدیوں نے دین و خدا کی نصرت کی ہے قید خانے میں رہ کے. توجہ کریں, جناب یوسف بھی قید خانے میں رہے اور دین و خدا کے کام آئے, اور امام موسیٰ نے جعفر بھی قید خانے میں رہے اور دین و خدا کے کام آئے. مگر اتنا فرق ہے کہ یوسف کا مقابلہ جب عورت سے ہوا, توجہ کریں, بڑا پاکیزہ کردار جناب یوسف کا ہے, گواہی میں پورا سورہ موجود ہے. مگر یوسف کا مقابلہ جب ایک عورت سے ہوا, وہ بھی بہکانا چاہتی ہے. یہ یوسف کا کمال ہے کردار تھا کہ بہکے نہیں. یہ لفظ یاد رہ جائے آپ کو, یہ یوسف کا کمال ہے کردار تھا کہ زلیخا کے بہکانے میں بہکے نہیں. مگر جہاں یہ کہا جائے گا کہ یوسف زلیخا کے کہنے سے بہکے نہیں, وہ اتنا اور کہنا پڑے گا کہ نہ اس کی راہ پر گئے نہ اسے اپنی راہ پر لا سکے. نہ اس کے راستے پر گئے نہ زلیخا کو اس وقت اپنے راستے پر لا سکے. تو دونوں قیدیوں کا یہی فرق ہے, دونوں قیدیوں کا یہی فرق ہے, جو راستے پر نہ جائے اور لا بھی نہ سکے اسے یوسف کہا جاتا ہے, اور جو نہ جائے اور خیر کے لے آئے اسے موسیٰ بن جعفر کہا جاتا ہے. کسی عالم میں رہیں نصرت دین پروردگار باقی رہے گی, کسی عالم میں رہیں مگر دین خدا کی خدمت کرتے رہیں گے, دین خدا کی مدد کرتے رہیں گے, اور مصائب ہی کو سہارا بنائیں گے نصرت دین خدا کے لیے. جب کسی بات عرض کرنے کے بعد ایک آخری جملہ سن لیے اور میں بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں. پھر جو واقعے کو اپنے ذہن میں دہرا لیے جلدی, اگر بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہوا ہوتا کہ ان کی توہین کی جائے اور انہیں بدنام کیا جائے تو عورت کو قید خانے میں نہ بھیجا ہوتا. اگر اسے نہ بھیجا ہوتا تو اسے سجدہ نہ کیا ہوتا, اگر سجدہ نہ کیا ہوتا تو کھینچ کے نہ لائی گئی ہوتی, اگر کھینچ کے دربار میں نہ لائی گئی ہوتی تو قید خانے کا واقعہ سامنے نہ آتا. یعنی کون جانے کے قید خانے میں رہنے والا کون ہے, کیا کر رہا ہے, توجہ کریں, کون جانے کے قید خانے میں رہنے والا سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے کہ نمازیں پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کون جانتا ہے. بہت سے بہت یہ کوئی چاہنے والا تو جو قید خانے خبر دربار میں لایا تھا, کوئی چاہنے والا تھا جسے دربار میں تقریر شروع کر دی میرا امام ایسا عبادت گزار ہے. نہیں, جو انتظام حکومت نے کیا تھا, جو کام دشمنی میں کیا گیا تھا وہی تو سہارا بنا دربار میں اعلان فضیلت کا, اعلان بندگی کا. تو دربار کس کا ہے, توجہ کریں, دربار کس کا ہے ظالم کا, فضیلت کس کی بیان ہو رہی ہے مظلوم کی, دربار کس کا ہے دشمن کا, فضیلت بیان ہو رہی ہے امام کی. اب آپ نے پہچانا, جب پروردگار کسی کے فضائل کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو دربار ظالم کا ہوتا ہے اور فضیلت مظلوم کی ہوتی ہے. میں ایک تاریخی جملہ سنانا چاہتا ہوں, تو یاد رکھیے گا ہمیشہ, دربار ظالم کا ہوتا ہے اور فضیلت مظلوم کی ہوتی ہے. جب خدا اعلان فضائل کرنا چاہتا ہے تو ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ دربار ان کا اور فضیلت ان کی. اب جو نہیں سمجھے وہ سمجھ لے کہ ان کی کتاب میں ان کے فضائل کیسے آ گئے. پڑے محمد والے یہ لمحے فکریہ ہے جو اکثر لوگ سوچا کرتے, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ان کتابوں میں فضائل کیسے آ گئے یا کل آگے کتاب میں ان کی فضیلت کیسے آ گئی. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا ان کے دربار میں ان کی فضیلت کیسے آ گئی, ان کے دربار میں ان کے مناقب کیسے آ گئے ہیں, تب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پروردگار اس بات کو سامنے لانا چاہتا ہے. دشمن اپنی نگاہ میں عداوت کرتا ہے, دشمن اپنی نگاہ میں ذلیل کرنے کا سامان کرتا ہے اور اعلان فضیلت کا ہو جاتا ہے. اب یہ تذکرہ آ گیا ہے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آئیے, جب قیدیوں ہی کا ذکر ہو رہا ہے تو بس قیدی کا تذکرہ کر کے اور مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں. وہ قیدی جو گرفتار ہو کے کربلا سے کوفے آیا ہے اور کوفے سے شام آیا ہے. دیکھیے, تیر خدا کی نصرت قیدیوں نے قید خانوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کے بعد تیر خدا کی مدد کیسے کی ہے. لوٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں آیا, عابد بیمار, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقع خالہ, ساتھ سیدانیاں, سروں پر چادریں نہیں, بازوؤں میں رسیاں. جملہ سنیے گا یاد رہ جائے گا. اور یزید نشے حکومت میں چور ہو کے اعلان کرتا ہے, سب بنی ہاشم کا کھیل ہے, لعبت ہاشم بالملک فلا خبر ان جا ولا وحی نزل, سب بنی ہاشم کا کھیل ہے, نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے. توجہ کریں, یہ سارا دین کیا ہو گیا, بنی ہاشم کا کھیل, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر آئی. جب وحی نہیں آئی تو پیغمبر رسول کیسے ہوں گے. توجہ کریں, یہ انکار وحی انکار رسالت ہے, انکار وحی انکار کتاب ہے, انکار خبر انکار شریعت ہے. توجہ کریں, نشے حکومت ہے, سارے انکار ہو گئے, نشے حکومت میں سارے انکار ہو گئے. اب اس کے بعد منظر آگے بڑھتا ہے, بات تمام ہو گئی, بات تمام ہو گئی, اس کے بعد ابھی تذکیر نہیں ہوئی, اب توہین کی جائے, خطیب منبر بجا رہا ہے, آل محمد کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے. خطیب ممبر پر گیا، آل محمد کی شان میں برا بھلا کہہ چکا. جب ممبر سے اتر آیا، بیمار امام نے کہا مجھے اجازت ہے، مجھے موقع ہے، میں بھی ممبر پر جاؤں. دربار والوں کا اصرار بڑھا، بیمار امام ممبر پر آئے، تقریر شروع ہوئی. جب تقریر سے دربار کا رنگ بدلنے لگا، حاکم نے حکم اذان دیا. واقعے کے سلسلے کو یاد رکھیے گا. اعلان کیا ہے؟ نہ وحی آئی، نہ خبر آئی، نہ رسالت، نہ کتاب، کچھ نہیں. سلسلہ کیا ہے؟ توہین کی جائے، توہین ہو گئی. اب امام ممبر پر آ رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دربار کا رنگ بدل رہا ہے، خطبہ کیسے توڑا جائے؟ توجہ کریں، خطبہ کیسے توڑا جائے؟ مؤذن کو حکم اذان دیا گیا، مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، امام سن رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے سن لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ. توجہ کریں، یہ اذان آئی کہاں سے؟ یہ میرے استدلال کو نہ بھولیے گا، یہ اذان آئی کہاں سے؟ یہ اذان آئی ہے بیمار کے خطبے کو توڑنے کے لیے. توجہ کریں، بیمار کا خطبہ کیوں آیا؟ ظالم کی تقریر کے جواب کے لیے. ظالم کی تقریر کیوں آئی؟ آل محمد کی تفضیل و توہین کے لیے. سلسلہ کہاں سے چلا؟ توہین سے. توجہ کریں، سلسلہ کہاں چلا؟ کہاں سے؟ آل محمد کی توہین سے، انکار وحی سے، انکار خبر سے. پہنچا کہاں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، بیمار امام نے خطبہ روک لیا ہے، اللہ اکبر سنا اور خطبہ روک لیا. اشہد ان محمد رسول اللہ تک سنتے رہے. توجہ کریں، یہاں تک اذان سنتے رہے، اس کے بعد یزید کی طرف متوجہ ہو گئے. غور کریں آپ، یزید کی طرف متوجہ ہو گئے اور توجہ یہ دلانا چاہتے ہیں کہ چند لمحوں کے اندر تو نے دیکھ لیا کہ میرا اور تیرا مقابلہ تیرے دربار میں ہوا. اب بتا جیتا کون، ہارا کون؟ نہیں عزیزوں، متوجہ ہو جا، اب بتا کہ جیتا کون اور ہارا کون؟ مقابلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جہاں تو نے انکار وحی کیا، جہاں تو نے انکار رسالت کیا، جہاں تو نے انکار کتاب کیا، وہاں سے میرا اور تیرا مقابلہ شروع ہوا. ہم نے مسائل سہتے سہتے اپنے کو وہاں تک پہنچایا کہ تیرے مؤذن کو کہنا پڑا اشہد ان محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی ابھی تو اعلان یہ ہو رہا تھا، نہ وحی ہے، نہ خبر ہے، نہ کتاب ہے، نہ رسالت ہے، یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اب پہچانا کہ تیرے دربار میں یہ ہماری نصرت دین خدا ہے، تیرے دربار میں یہ دین خدا کی امداد ہے کہ جس رسالت کو وحی کو ابھی تماشا کہہ رہا تھا، میں نے اس کا کلمہ پڑھوا لیا یا نہیں؟ میں نے اس رسالت کا کلمہ اس اذان میں پڑھوا لیا یا نہیں؟ اگر دربار میں تجھے ہوش باقی رہ گیا تو پہچان لے تیرے دربار میں میں جیتا اور تو ہارا، اور میری کامیابی کا راز فقط مصائب کو برداشت کر لینا ہے، میری کامیابی کا راز فقط صبر کر لینا ہے. میں نے صبر کیا، خدا نے ثواب کیا، میں نے مدد کی، خدا نے امداد کی، اور جس کی خدا مدد کرے گا اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ ہے وعدہ الہی. یہاں تک پہنچانے کے بعد جب اپنی کامیابی، اپنی فتح کو دیکھ لیا، سارے دربار کہ میں نے اقرار لے لیا اپنے جد کی رسالت کا، میں نے اقرار لے لیا پیغمبر کی رسالت کا، اب یزید کو متوجہ کر کے اہل دربار کو بھی سنانا چاہتے ہیں، تم بھی ہوش میں آ جاؤ، تم بھی ہوش میں آ جاؤ. یہ جس کا نام اذان میں آیا ہے، یہ کس کے جد؟ جس کا نام اذان میں لیا گیا ہے یہ کس کے جد تھے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر یزید کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے جد ہیں تو یزید جھوٹا ہے، اور اگر سب جانتے ہیں کہ میرے جد تھے، اگر سب جانتے ہیں کہ میرے جد تھے تو جس کے جد کا نام اذان میں آتا ہے
کیا اس کے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا ہے کہ اسے یوں قیدی بنا کے لایا جائے, اس کے ساتھ سیدانیوں کو نامحرموں کے مجمے میں لایا جائے؟ کیا اولاد پیغمبر کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جاتا ہے؟ یعنی اگر یزید یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب کھیل تماشا ہے تو میں بھی دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یزید کا دین یقیناً کھیل, یزید کا اسلام یقیناً بے حقیقت ہے. اس لیے کہ جو اولاد پیغمبر کو یوں قیدی بنا کے تماشائیوں کے درمیان لے آئے, کیا اس کا بھی کوئی رشتہ پیغمبر سے ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی رابطہ دین و اسلام سے ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی تعلق پیغمبر سے ہے؟ اس شان سے نصرت دین خدا قیدیوں نے کی, قید کے عالم میں کی ہے. وہ ایک بیمار تھا جو قید خانے میں تھا, یہ بیمار ہے جو سر دربار آیا ہے, اور یہ پوری تاریخ اہل بیت کی کہ جہاں قید ستم میں رہ کے مسائل سہتے جا رہے ہیں اور دین پروردگار کی مدد کرتے جا رہے ہیں. مگر ارباب عزا جب سلسلہ میں نے امام موسیٰ بن جعفر کے مسائل سے شروع کیا ہے تو بات بھی وہیں تمام کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے خاتمہ تقریر میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ وہ بھی ایک قیدی ہے اور یہ بھی ایک قیدی ہے. ہمارا بیمار امام وہ قیدی ہے کہ جن کی مصیبت کو سال بھر یاد کر کے روتے ہیں, مگر بغداد کا قیدی, مگر وہ غریب امام جو قید خانے بغداد میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, اس کے مصائب کوئی معمولی مصائب نہیں ہے, اس کے مصائب کوئی معمولی مصائب نہیں ہے, جس کا اندازہ اس بات سے کریں گے کہ بیمار امام نے بڑے مصائب کربلا میں جھیلے, مگر جب سال تمام ہو گیا تو ہتھکڑیاں ہاتھوں سے جدا ہو گئیں, پیریاں پیروں سے بیڑیاں جدا ہو گئیں, گلے سے توق اتر گیا, مگر قیدی بغداد کا جب جنازہ جس نے بغداد بلا کے رکھا گیا تو زندگی کا خاتمہ ہو گیا, مگر ابھی زنجیریں باقی ہیں, ابھی سلسلہ قید باقی ہے. عزیزو میں اس مقام پر ایک جملہ سنانا ہے آپ کو, شاید میں تفصیل سے عرض نہ کر سکوں گا اور آپ برداشت بھی نہ کر سکیں گے. جب امام کو قید خانے میں زہر دیا گیا, امام کو قید خانے میں زہر دیا گیا اور امام کی حالت غیر ہونے لگی اور زندگی آخری مراحل میں آ گئی, زندگی آخری سانسوں تک پہنچ گئی, تو حکومت وقت کو یہ خیال پیدا ہوا زہر دینا آسان ہے, مگر جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قید خانے میں رکھا یہ ستم تھا اور اس کے بعد زہر دے کے شہید کر دیا یہ دوسرا ستم ہوا, تو کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ اس کا اعلان ہو جائے کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا, یا اپنی طبیعی موت سے دنیا سے گئے ہیں. ہر زہر دینے والے کو زہر دینے کے بعد یہ فکر ضرور ہوتی ہے. امام رضا غریب کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے, مگر امام موسیٰ بن جعفر کی زندگی میں ایک عجیب خصوصیت پائی جاتی ہے. اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ ان کی موت کی خبر عام ہونے سے پہلے لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے کہ یہ اپنی طبیعی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں, انہیں زہر نہیں دیا گیا, انہیں ستایا نہیں گیا, انہیں زخم نہیں لگائے گئے. اس لیے روایت نے کہا کہ امام کا وقت آخر آیا تو دربان داروغہ زندان حکم حاکم سے آتے ہیں اور امام کو ایک مسند لگا کے بستر سے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. میں پوری روایت میں سنا سکوں گا, آپ کے ذہنوں کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کے رونے کے لیے مصاب ہونے کے لیے تو وہ بہت کافی. ارباب عزا امام کو مسند سے سہارا دے کے بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے جو عمائدین شہر ہیں, جو نمایاں افراد ہیں, انہیں لایا جائے. ان نمایاں افراد کو لایا جاتا ہے اور کیا تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ موسیٰ بن جعفر کی حالت دگرگو ہو رہی ہے, ان کا وقت آخر آ رہا ہے, یہ دنیا سے جا رہے ہیں, تم سب اپنی نگاہوں سے دیکھ کے گواہی دو, انہیں زہر تو نہیں دیا گیا. سن لو ارباب عزا, انہیں زہر تو نہیں دیا گیا, دیکھ لو ان کے جسم پر کوئی زخم تو نہیں ہے, دیکھ لو انہیں کوئی تلوار تو نہیں ماری گئی ہے, دیکھ لو کوئی نیزہ تو نہیں چبایا گیا, دیکھ لو انہیں, دیکھ لو یہ اپنی طبیعی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں, نہ ستایا گیا ہے, نہ زہر دیا گیا ہے, نہ زخم لگایا گیا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا, زہر کا اثر نمایاں ہے, مگر حاکم کے سامنے کون بولے, حاکم کے سامنے کون بولے جب کسی نے یہ نہ کہا کہ زہر دیا گیا ہے.
بس آخری فقرہ. جب کسی نے نہ کہا کہ زہر دیا گیا ہے تو حکومت نے پروانہ کاغذ سامنے رکھا, سب اس پر دستخط کر دو, لکھ دو کہ ہم نے ان کو وقت آخر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نہ کوئی زخم پایا ہے, نہ کوئی زہر کا اثر پایا ہے, نہ انہیں ستایا گیا ہے, نہ انہیں تکلیف دی گئی ہے, یہ اپنی طبیعی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں. کاغذ سامنے رکھا ہوا ہے, زہر کا اثر سارے جسم میں سرایت کر چکا ہے. ایک مطلب میرے مظلوم امام نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے آنے والوں کو دیکھا, فرمایا سادات کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو. اب دوسرا جملہ میں نے سنا سکوں گا, مجھ میں ضرورت نہیں ہے, شاید آپ کے ذہن منتقل ہو جائے. فرمایا اولاد رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو, خبردار دستخط نہ کرنا, مجھے زہر دیا گیا, خبردار امضا نہ کرنا, میرے سارے جسم میں زہر کا اثر ہو گیا ہے. یہ سننا تھا, آنے والے تو پلٹ گئے, مگر اب حکومت بیمار سے انتقام لے رہی ہے, حکومت مظلوم امام سے انتقام لینا چاہتی ہے. جلاد کو بلایا گیا. اب اس کے آگے میں لفظ دوہرا سکوں گا, اتنا ستایا گیا, اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ پھر امام دنیا میں نہ رہ سکا. اے میرے بیمار امام, اے میرے قیدی امام, قید میں باقی ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہیں, پھر سادیانوں پر سادیانے, زندگی کا خاتمہ ہو گیا, جنازہ مزدوروں سے اٹھوایا گیا, مگر اے سلیمان تو مل گیا جس سے جنازہ اہتمام سے اٹھایا. آئے غریب کربلا, بیٹا موجود ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے باپ کا لاشا جلدی ریتی پر پڑا ہوا. ارے بھوبھی اماں, ارے بھوبھی اماں, جس کا جواب بیٹا موجود ہو اس کا لاشا پڑا رہ جائے. مدینے کا رکیا, ارے نانا, ارے نانا, یا آپ کا حسین جلدی ریتی پر پڑا ہے. ارے نانا, یا آپ کی زینب ہے, بازو میں رسیا ہمیں قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.